الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عزني وأوجس قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اس وقت میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے خطبے میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات مت کرو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ۔ یہ ہے حدیث جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ مربرہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، جس کا لمبا واقعہ ہے۔ اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ ہے کہ جن کی خبر آج بھی ترکی میں ہے، اور دین کی خاطر وہ مدینہ مربرہ سے نکلے، جہاد کے لیے قسطنطینیہ تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، ان کی خبر آج بھی ترکی میں ہے۔ یہ میزبان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور عجیب حدیث ہے، اگر آدمی اس کو پلے باندھ لے تو بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. یہ عجیب بات ہے کہ صحابی آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی نے عمل کرنا ہوتا ہے تو وہی چاہتا ہے کہ مجھے لمبی چوڑی بات نہ بتائی جائے, کوئی مختصر سی بات ایسی پتہ چل جائے کہ جس پر میں عمل کر لوں اور میری دنیا اور آخرت درست ہو جائے. اور جس نے عمل ہی نہ کرنا ہو وہ کہے گا مولانا ایک گھنٹے تقریر کر لو, خود اپنا مصروف ہو جائے گا کاموں میں کہ مولانا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بیان کرتے رہیں گے. تو جس آدمی نے عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ بات مختصر چاہتا ہے تاکہ میں اس بات کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں. اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقریر برائے تقریر نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے, بلکہ جو بھی دین کی بات کہتے تھے یا سنتے تھے مقصد اس کا عمل کرنا ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت لمبی لمبی تقریریں ثابت نہیں ہیں. صرف ایک مرتبہ آپ نے علامات قیامت کی ذکر کی, حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ, وہ تو ایک لمبی تقریر آپ نے کی, ورنہ آپ کی عادت مبارکہ بہت لمبے بیانات کی نہیں تھی. آپ جامع اور معنی بات ارشاد فرماتے تھے, اور اسی کو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم, کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں کہ میں مختصر بات کرتا ہوں, لیکن اگر آدمی اس کو پلے باندھ لے تو اس کی دنیا بھی درست ہو جائے آخرت بھی درست ہو جائے. تو جب یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے, تو آپ نے تین نصیحتیں کی. اور تین نصیحتیں اگر عربی میں دیکھیں تو ایک سطر یا ڈیڑھ سطر بنتی ہیں. پہلی نصیحت یہ کی کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. یعنی یہ سمجھو کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہے. اور جب آدمی یہ سمجھ کر نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہو, پھر مجھے عصر میں آنا نصیب نہ ہو, تو اس وقت میں اس کی پوری توجہ نماز کی طرف بھی ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوگی, اور یہی نماز کا حاصل ہے اور مقصد ہے. قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مؤمنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرنے والے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, اب امام کے پیچھے ہیں, ظاہر ہے آپ توڑ کے بھاگ تو نہیں سکتے, جماعت میں نیت توڑ کے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو آپ کھڑے رہیں گے. آپ نے نماز میں 5 منٹ لگائے, اگر یہ 5 منٹ صحیح طریقے سے لگائے جائیں تو اس کا وہ حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اگر آپ نے ان 5 منٹ کی سرمایہ کاری تو کی مگر اس سے نفع حاصل نہ کیا, تو وہ 5 منٹ گوئے آپ کے اتنے کار آمد نہ ہوئے جتنے ہونے چاہیے. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر پوری توجہ نماز کی طرف ہو تو حیرت انگیز نتائج نکل سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. آج کل تو ویسے ہی حالات خراب ہیں, اب تو کچھ بہتر بھی ہو گئے, ورنہ نماز پڑھ کے جانے والا کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, کہاں دھماکہ ہوگا اور کہاں فائرنگ ہوگی اور کہاں لوگ گھر والے کہتے تھے بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہے, بچہ خدا کرے خیریت سے واپس آ جائے. لیکن اگر ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو, گولی نہ بھی لگے, دھماکہ نہ بھی ہو, تو بھی انسان کی زندگی کو کوئی پتہ تو ہے نہیں. ہم میں سے کون اب عصر کی نماز میں آئے گا, کون نہیں آئے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا.
کتنے ساتھی ہیں ہمارے کہ وہ ان کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن آنکھ بند ہوئی اور آگے نکل گئے۔ تو انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب موت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا وقت وہ نماز میں لگا رہا ہے اس کی پوری پوری قیمت وصول کرے۔ آج کل کی کاروباری زبان میں جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کی قیمت تو وصول کرے، جو وقت لگا رہا ہے اس کا فائدہ تو اٹھا لے۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اس طریقے سے نماز پڑھے کہ صلاۃ موجہ، جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی کو اگر یہ پتہ ہو کہ یہ میری نماز آخری نماز ہے اور اس کے بعد یا تو مجھے گولی مار دی جائے گی یا مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے گا یا جو بھی ہو، تو اس وقت میں اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اور کس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا؟ ساری توجہ اس کی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اپنے گناہ اس کو یاد آ رہے ہوں گے، اپنی قبر کا خیال ہوگا، دنیا سے اس کا دل ہٹا ہوا ہوگا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی۔ وہ نماز اس کی ایسی نماز ہوگی کہ جس کی مثال ملنے مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ اب دو رکعت ہم جمعے کی پڑھیں گے، اسی طرح پڑھیں، پھر جب عصر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے پھر چار رکعت اسی طریقے سے پڑھیں کہ شاید یہ نماز میری آخری نماز ہو، پتہ نہیں دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا اور مسجد میں آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ تو پہلی نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کہ دیکھو کبھی ایسی کوئی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے یا ہنسی مذاق میں ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو سننے والے پر تو بہت ہی برا اثر کرتی ہے، لیکن خود کہنے والے کو بھی بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے مذاق میں اتنی سخت بات کہہ دی یا غصے میں اتنی سخت بات کہہ دی، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے۔ بعد میں پھر معذرت انسان کرتا ہے کہ بھائی معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، تمہارا دل دکھا۔ اور یہ بھی معذرت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ اکثر تو ڈھیٹ اور ضدی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال تک نہیں ہوتا۔ خیال تو ہوتا ہے کہ میں نے غلط بات کہی، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہمارا آپ جانتے ہوں گے کہ اگر بندے کا حق ضائع ہوا ہو تو خالی اللہ تعالیٰ کے معاف، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر بندے کا حق آپ نے ضائع کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، تب گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو معذرت کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بات کہنے کے بعد پھر معذرت کرنا ایک تو ہوتا ہے مشکل، دوسری بات یہ کہ اگر آپ معذرت بھی کر دیں تو جو اندر گھاؤ لگ گیا ہے اس تیر نے جو اندر اثر ڈال دیا ہے، آپ کی بات نے جس طرح اس کے دل کو چیرا دے دیا ہے، پتہ نہیں اس پہ مرہم لگے گا یا نہیں لگے گا۔ عرب کہتے ہیں کہ جراحات السنان لا التیام بلا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم بہت مشکل سے بھرتا ہے۔ نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے، مہینے میں زخم بھر جائے گا، مرہم پٹی کریں گے، لیکن زبان سے جو آپ نے زخم کسی کو لگا دیا وہ بسا اوقات سال گزرنے کے بعد بھی، کئی کئی سال گزرنے کے بعد بھی دوسرے کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اور جب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے اس کا دل جو ہے وہ جل کے رہ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ کل کو معذرت کرنی پڑے، اس کل سے یہ تو اس دنیا کا بھی کل مراد ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ، شیخ الحدیث جامع شرفیہ لاہور کے اکابر علماء میں سے، تو وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بھئی اب تو لغات ہی بدل گئے، لوگوں کے حالات کیا بدلے، ڈکشنری ہی بدل گئی، لغات ہی بدل گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہمارے زمانے میں جب لوگ کہتے تھے، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ میاں مستقبل کی فکر کرو، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ قبر کی اور آخرت کی فکر کرو، اور اب جب لوگ کہتے ہیں میاں مستقبل کی فکر کرو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے کی اور مکان کی فکر کرو۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ اب تو میاں ڈکشنری بدل، لغات ہی بدل گئے، یہ جملہ تھا حضرت کا کہ اب تو لغات ہی بدل گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، تو کل اصل تو وہ کل ہے جو آگے آنے والی ہے قیامت کے دن۔ وہاں جب یہ بات پرس ہوگی کہ تم نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو کافر کہا تھا، فلاں کو زندیق کہا تھا، فلاں کو فاسق کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا اور فلاں کو یہ کہا تھا، جواب دو اس کا۔ اس وقت میں آدمی کیا معذرتیں کرے گا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ معذرتیں قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، کچھ معلوم نہیں۔ تو اگر کل سے وہ آنے والی کل مراد ہے جو یقینی ہے، یعنی قبر کی اور میدان محشر کی، تو وہاں معذرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات ہی نہ کرے کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے آدمی کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے، کثرت بول یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کثرت بول ہو یا کثرت بول ہو یہ دونوں بیماریاں ہیں۔ کثرت بول جو ہے، بول جو ہے وہ تو یونانی اور طبی بیماری ہے، لیکن کثرت بول جو ہے یہ بھی بڑی خراب بیماری ہے کہ ہر وقت آدمی بولتا ہی رہے، حالانکہ آدمی کو زیادہ تر خاموش رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اکثر مجلس میں خاموش رہتے تھے، اور ہم نے اپنے جتنے اکابر کو قریب کے زمانے میں پایا وہ بلا وجہ بات نہیں کرتے تھے، کوئی آدمی سوال کرتا تھا جواب دے دیتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے۔ بلکہ میں کبھی کبھار ساتھیوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو اب بزرگوں کی مجلسیں دیکھی ہیں بولتی مجلسیں، لیکن ہم نے خاموش مجلسیں دیکھی ہیں۔ چنانچہ ہمارے شیخ سید حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، عصر سے مغرب ان کی مجلس ہوتی تھی، آپ یقین کیجئے آدھا آدھا پون پون گھنٹہ حضرت خاموش رہتے تھے، ہم بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے، وہ بھی خاموش ہم بھی خاموش۔ کتنا بڑا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بولنے کی چیز ہو بات ہو تو کر لو، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، تو بلا وجہ بولنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ سرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور 1974-73 میں مدینہ منورہ میں رہا، عصر کے بعد میں حاضر ہوا کرتا تھا حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ کی مجلس میں، تو ہم آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے، حضرت کوئی بات نہیں فرماتے تھے، چارپائی پر اوپر بیٹھے ہوتے تھے، ہم نیچے جا کر بیٹھ جاتے تھے، ٹانگ سے معذور تھے حضرت، کبھی فرماتے تھے بھائی پان کھلا دو، کبھی فرماتے بھائی کوئی خط آیا تو سنا دو، بس نہ کوئی بات نہ کوئی نصیحت، خاموش من۔ یہ سب کیا سکھانا ہے، یہ سکھانا ہے یہ کہ یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کا بڑا نقصان ہے، اور حقیقت وہ ہے اور سچی بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. پہلے سوچو کہ میں یہ جملہ کہوں یا نہ کہوں, پھر تولو کہ میں کتنا جملہ بولوں, چھوٹا بولوں لمبا بولوں, لہجہ نرم ہو یا لہجہ سخت ہو, تولو اس کو پھر اس کے بعد بولو. پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ بڑھ 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 بول دیا, اب اس کے بعد معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی اور وہ غلطی ہو گئی, اور یہاں معذرتیں نہ بھی ہوں آخرت آگے موجود ہے, وہاں جا کر حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے اپنے فضل. تو اس آدمی کو یا ان صحابی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے, یعنی خاموش رہو سو سمجھ کے بولو. تیسری نصیحت اور عجیب فرمائی, فرمایا کہ وَأَجْمِعِ الْقِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. عجیب و غریب نصیحت ہے, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. یہ عجیب نصیحت ہے, اور اگر آدمی اس نصیحت کو پلے باندھ لے تو بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا جو پہلا جز ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے الوداع کہنے والا, اگر آدمی اس پر عمل کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے. اگر دوسری نصیحت پر عمل کر لے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے تو تمام مخلوقات کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے. بیوی سے بھی آپ سوچ سمجھ کے بات کریں, بچوں سے بھی سوچ سمجھ کے بات کریں, اوروں سے بھی سوچ سمجھ کے بات کریں. اور اگر آدمی تیسری نصیحت پر عمل کر لے کہ ہر ایک سے نا امید ہو جائے تو اس نا امیدی میں بڑی راہ. بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی تکلیف ہوتی ہے امید لگانے سے ہوتی ہے. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ, ایک مرتبہ ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے اور شاگرد موجود تھے, تو حضرت گنگوہی نے فرمایا میں ایسی بات تمہیں بتا دوں جس میں دنیا اور آخرت کی راحت ہے آرام ہے. لوگوں نے عرض کیا ضرور بتا دیجیے. فرمایا کبھی کسی سے کوئی امید مت رکھو, کبھی کسی سے کوئی امید مت رکھو. پھر فرمایا کہ مجھ سے بھی امید مت رکھو. شیخ کہہ رہا ہے, استاد کہہ رہا ہے اپنے مریدوں سے کہ مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھو. اور پھر اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ آدمی کو جو پریشانی کھڑی ہوتی ہے وہ امید سے ہوتی ہے. آدمی کو اپنے بچوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ میں نے ان کو پالا, ان کو لکھایا اور پڑھایا. اب شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں نے اسے لکھایا اور پڑھایا تھا, ایک کینیڈا چلا گیا اور ایک امریکہ چلا گیا اور ایک فلاں جگہ چلا گیا اور ایک بیوی کا ہو گیا اور ایک فلاں جگہ منتقل ہو. ارے بھائی تم نے امیدیں لگائی تھیں, اب تو بھگتو اس کو. اگر تم اللہ کے لیے کرتے کہ یہ بچے امانت ہیں میں ان کا حق ادا کروں, ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ میرا کچھ کریں, تو آپ کو کبھی ان بچوں سے کوئی شکایت ہی نہیں ہو. شکایت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو امیدیں ہوتی ہیں. اگر میں امید رکھوں کہ یہ میرا کام کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ظاہر ہے جب ہر ایک تو نہیں کرے گا آپ کا کام, کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا, اور جو کرے گا وہ بھی الٹا سیدھا ہی کرے گا, تو شکایتیں ہوں گی, شکایتیں ہوں گی, تکلیف ہو. تو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی راحت کا گر یہ ہے کہ آدمی کسی سے کوئی امید نہ رکھے, نہ بیوی سے امید رکھو, نہ بچوں سے امید رکھو, نہ مخلوقات سے امید رکھو, نہ ڈاکٹروں سے امید رکھو, نہ کسی اور سے امید رکھو. امید لگانی تو کس سے لگاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر آدمی تیسری نصیحت پر عمل کر لے تو یہ جو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں اور طرح طرح کی نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ الجھنیں ختم ہو جائیں, اور یہ ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں امید لگانے سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اجمع الایاس مما فی اید الناس, جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امیدی کو جمع کر لو، یعنی بالکل نا امید ہو جائے. اس لیے آدمی جو کام کرے اس لیے کرے کہ میرا فریضہ ہے، اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس لیے کرے کہ اس کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، لیکن میں ادا کروں گا یہ پلٹ کے کچھ کرے گا، عام طور سے نہیں کرتا. اور جب آپ نے کر دیا اللہ کے لیے کر دیا، آخرت میں اس کا اجر عظیم آپ کے لیے جمع ہو گیا، چاہے وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا بدلہ دے یا نہ دے. ویسے اچھے بدلاؤ کا، اچھے کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ تین نصیحتیں کر دیں، اگر ہم ان تین نصیحتوں کو ہی آج پلے باندھ لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق درست ہو جائے گا، مخلوقات سے بھی ہمارا تعلق درست ہو جائے گا، اور یہ جو ہم ہر وقت پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں یہ بھی دور ہو جائے گی. تو یہ تین چیزیں ہیں. اور حدیث شریف پھر سے سن لیجئے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا عزنی و اوجر، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلات موت، جب نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر فرمایا ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا، اور کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرتیں کرنی پڑے. اور تیسری بات فرمائی کہ وہ اجمع الیاس مما فی اید الناس، لوگوں کے قبضے میں جتنی چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں، ان سے بالکل نا امید ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.